बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارک انفال کی 12-14 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے حسین مسکری. سامعین ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. نواس رسول حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے یوم شہادت کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں. سامعین ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش, جس میں عالمی خبریں اور تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے گی. پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیے گا. نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا, یادوں کے جھروکے. پھر امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا. پھر آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام آئینۂ صحافت, اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا نور ایمان. سامعین یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب. کچھ ہی لمحات بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں. وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ. ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے ویانا میں IAEA کے ڈائریکٹر جنرل سے ملاقات کی ہے. ہندوستان میں PFI کے دفاتر پر سیکیورٹی ایجنسیوں کے چھاپے بدستور جاری ہیں. پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے ملک میں آنے والے سیلاب کو عالمی ماحولیاتی تبدیلیوں کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے بین الاقوامی اداروں سے امداد کی اپیل کی ہے. نئے عبرانی سال کے موقع پر صہیونی انتہا پسندوں کا مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی پر حملہ, فلسطینی گروہوں کا شدید رد عمل. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے ویانا میں IAEA کے ڈائریکٹر جنرل سے ملاقات کی ہے. کہا جا رہا ہے کہ محمد اسلامی اور رافائل گروسی کے درمیان ہونے والی اس ملاقات میں فنی معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا. IAEA کے ڈائریکٹر جنرل کا کہنا تھا کہ وہ باقی ماندہ مسائل کے حل کی غرض سے ایران کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں. اس سے پہلے ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے IAEA کے جنرل باڈی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں توقع ہے کہ یہ عالمی ادارہ اپنی ساکھ کو محفوظ رکھتے ہوئے تہران کے خلاف گھسے پٹے اور بے بنیاد الزامات لگانے کی اجازت نہیں دے گا. ان کا کہنا تھا کہ جو کیس 2015 میں بند ہو چکا ہے اسے مختلف بہانوں سے دوبارہ کھولنے کی اجازت نہیں دی جانا چاہیے. انہوں نے IAEA پر زور دیا کہ وہ ناقابل اعتماد ذرائع کی من گھڑت معلومات پر بھروسہ نہ کرے. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے نیو یارک میں اپنے قیام کے دوران مختلف ملکوں کے وزراء خارجہ اور شام کے امور میں اقوام متحدہ کے نمائندے اور انسان دوستانہ امور میں اقوام متحدہ کے رابطہ کار سے ملاقاتیں کی ہیں. ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے شام کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے گیر پیٹرسن سے ملاقات میں شام کی تازہ ترین صورتحال پر بات چیت کی. ایرانی وزیر خارجہ نے اس ملاقات میں شام میں انسان دوستانہ امور پر خاص توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے انسانی امور کے رابطہ کار مارٹن گرفتس سے یمن، افغانستان، شام اور یوکرائن کے عوام کی انسانی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. اس ملاقات میں وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے معاملات میں سہولت کاری میں مارٹن گرفتس کی کوششوں کی قدردانی کرتے ہوئے انسانی رنج و الم کو کم کرنے کے لیے بین الاقوامی انسان دوستانہ کوششوں کو جاری رکھنے پر ایران کی حمایت کا اعلان کیا. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ توقع ہے کہ اقوام متحدہ یمنی عوام کی ناکہ بندی کے خاتمے کے ساتھ یمنی فریقین کے درمیان حقیقی سیاسی مذاکرات کے قیام پر توجہ دے گا تاکہ جنگ بندی کو جاری رکھا جا سکے. اسی طرح دونوں رہنماؤں نے افغانستان اور شام میں سیاسی پیش رفت اور انسانی صورتحال کا جائزہ بھی لیا. وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے مزید کہا کہ ایران میں تقریباً 50 لاکھ افغان تارکین وطن مقیم ہیں. ان میں سے ایک قابل ذکر تعداد روزانہ مشترکہ سرحدوں کو عبور کر کے ایران میں داخل ہوتی ہے، لیکن اقوام متحدہ کی انسانی امداد اس بڑی آبادی اور خاص طور پر نئے مہاجرین تک پہنچنے میں ناکام ہے. انہوں نے تمام شامی عوام میں انسانی امداد کی منصفانہ تقسیم اور شامی عوام پر بین الاقوامی امدادی اداروں کی زیادہ سنجیدہ توجہ کی ضرورت پر بھی زور دیا. حسین امیر عبداللہیان نے یوکرائن میں جنگ روکنے کے لیے ایران کی کوششوں کی بھی وضاحت کی اور یوکرائن کے مہاجرین کی صورتحال پر توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا. مارٹن گرفتس نے افغان مہاجرین کے لیے ایران کی مہمان نوازی کو سراہتے ہوئے ایران کو دنیا میں پناہ گزینوں کو قبول کرنے اور ان کی مدد کرنے میں ایک منفرد مثال قرار دیا. ایران کی وزارت داخلہ نے شرپسندوں اور بلوائیوں کے خلاف امت رسول اللہ کے نام سے ہونے والے عوامی اجتماعات میں ایرانی عوام کی بھرپور شرکت کی قدردانی کی ہے. وزارت داخلہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ مقدس اسلامی نظام دین اسلام کی خالص نظریات پر استوار ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ نظام عوامی طاقت کے بھروسے پر حق پرستی اور حریت پسندی کے محاذ پر پیش ہے اور عالمی استبدادی طاقتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے. ایران کی وزارت داخلہ کے جاری کردہ بیان میں آیا ہے کہ عالمی استبدادی نظام بیرونی وابستگی اور ظلم کی نفی پر استوار اسلامی انقلاب کے اعلی اہداف کو نشانہ بنا کر خطے اور دنیا میں اٹھنے والی خود مختاری اور آزادی کی تحریکوں کو روکنے کی غرض سے ایران کے اسلامی نظام کو کنٹرول اور کمزور کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ دشمنوں کی جانب سے پچھلے چند روز کے دوران ہونے والے بلووں کی حمایت ملکی سلامتی اور امن کے ستونوں کو نقصان پہنچانے کی ایک اور کوشش تھی جو اس بار بھی اسلامی جمہوریہ نظام کے عوامی حمایت سے دشمن کی ناوافقیت کی وجہ سے ناکام ہو گئی. ایران کے عوام نے اتوار کے روز ملک کے مختلف شہروں میں امت رسول اللہ کے نام سے ہونے والے اجتماعات میں شرکت کر کے بلوائیوں کے تخریبی اقدامات، عوامی املاک پر حملوں اور امن کے محافظوں کو شہید کیے جانے کی مذمت کی. قابل ذکر ہے کہ ایسے وقت میں جب ایرانی عوام کی ایک بڑی تعداد مرحومہ مہسا امینی کی موت پر غمگین تھی، بعض شرپسند عناصر نے تہران سمیت ایران کے مختلف شہروں میں عوامی املاک کو زبردست نقصان پہنچایا ہے. ہندوستان میں پی ایف آئی کے دفاتر پر سیکیورٹی ایجنسیوں کے چھاپے بدستور جاری ہیں. ہندوستان میں سیکیورٹی ایجنسیوں، خاص طور پر این آئی اے نے منگل کو بھی ملک کے مختلف علاقوں میں پی ایف آئی کے دفاتر پر چھاپے مارے ہیں۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ چھاپوں کے دوران متعدد افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ این آئی اے نے منگل کی صبح دہلی، اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور کرناٹک سمیت 8 ریاستوں میں واقع پاپولر فرنٹ آف انڈیا پی ایف آئی کے مقامات پر چھاپے مارے۔ بعض اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ پی ایف آئی کے دفاتر پر چھاپے کی کارروائی جاری ہے۔ دہلی میں پولیس کا کہنا ہے کہ 30 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ پی ایف آئی کے ٹھکانوں پر چھاپوں کے دوران اب تک 100 سے زائد افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ پچھلے دنوں ریاست کیرالا میں پی ایف آئی کے ٹھکانوں پر چھاپوں کے دوران پرتشدد مظاہرے ہوئے تھے، جبکہ اسی طرح کی صورتحال پونے میں بھی دیکھنے کو ملی تھی۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلی اور پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے مقامی حکومتی انتظامیہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر پھلوں سے بھری گاڑیوں اور ٹرکوں کے لیے راستہ نہیں کھولا گیا تو وہ لوگوں کے ساتھ قومی شاہراہ پر احتجاجی دھرنے پر بیٹھ جائیں گی۔ پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے کہا کہ ہمارے پھل منڈیوں میں خراب ہو رہے ہیں، جس سے لوگوں کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ محبوبہ مفتی نے یہ بیان شوپیان کی فروٹ منڈی کے دورے کے موقع پر دیا۔ انہوں نے وہاں دکانداروں اور پھلوں کے تاجروں سے خطاب کیا۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ کشمیر کو ایک جیل خانہ بنا دیا گیا ہے۔ پھلوں کی صنعت میں کام کرنے والوں نے بینکوں سے قرضے لے رکھے ہیں، نقصانات ہونے کی صورت میں ان کو یہ پیسے کون دے گا؟ محبوبہ مفتی نے اپنے خطاب میں کہا کہ میں حکومت پر واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ اگر راستہ نہیں کھولا گیا تو ہم سب لوگ مل کر قومی شاہراہ بند کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں امرناتھ یاترا کے دوران لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا گیا تھا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے ملک میں آنے والے سیلاب کو عالمی ماحولیاتی تبدیلیوں کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے بین الاقوامی اداروں سے امداد کی اپیل کی ہے۔ صوبہ سندھ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے دورے کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ماحولیاتی آلودگی میں ہمارا حصہ 1% سے بھی کم ہے، لیکن ہمیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اتنے بڑے چیلنج کا اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتا، لہذا دنیا کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے حزب اختلاف کی جماعت کا نام لیے بغیر کہا کہ یہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کا وقت نہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہمیں جلسے اور جلوس کرنے کے بجائے سیلاب متاثرین کی مدد کرنی چاہیے۔ واضح رہے کہ پاکستان میں حالیہ سیلاب کی وجہ سے 3 کروڑ سے زائد لوگ متاثر ہوئے ہیں، 2 لاکھ رہائشی مکانات اور دکانیں اور 7,000 کلومیٹر سڑکیں اور 500 پل تباہ ہو گئے ہیں۔ صوبہ سندھ کا وسیع علاقہ اب بھی زیر آب ہے اور 80 لاکھ لوگ کھلے آسمان تلے یا عارضی خیمہ بستیوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ مسجد الاقصی پر انتہا پسند صہیونیوں کے حملے کے بعد فلسطینی گروہوں نے کہا ہے کہ مسجد الاقصی کی حفاظت کے لیے استقامتی محاذ کو آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ مذاکرات اور بات چیت سے کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا۔ منگل کے روز غزہ پٹی میں ہونے والے ایک اجلاس کے دوران فلسطینی گروہوں نے زور دے کر کہا کہ مسجد الاقصی پر صہیونیوں کے مسلسل حملے اور قبلہ اول کو درپیش خطروں کے پیش نظر اس بات کی ضرورت ہے کہ استقامتی محاذ مسجد الاقصی کی حفاظت کی ذمہ داری خود سنبھال لے اور اس کے دفاع کے عملی میدان میں اترے۔ اجلاس میں شریک فلسطینی گروہوں نے صہیونی حکومت کو استقامتی محاذ کے غیظ و غضب کی جانب سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ مسجد الاقصی میں ہو رہا ہے اس کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ اجلاس کے شرکا نے کہا کہ مسجد الاقصی کے استغاثے کی آواز محصور غزہ سے اٹھ رہی ہے، تاکہ دنیا بھر کے عرب اور مسلمانوں تک پہنچ جائے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سمعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ اب ریڈیو تہران کی تفصیلی رپورٹ۔ عراق کی پارلیمنٹ مجلس النواب کے اسپیکر محمد البوسی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے اور اس معاملے پر بدھ کے روز ہونے والے اجلاس میں ارکان سے رائے دینے کی اپیل کی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق محمد البوسی نے اپنے استعفے کا اعلان عراق کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے جنین پلاس خارت کے ساتھ ایک ملاقات کے بعد کیا ہے۔ البوسی کے استعفے کے اعلان نے پیر کے روز اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندے کے ساتھ ہونے والی ملاقات کے موضوع اور ایجنڈے کے بارے میں کئی سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ عراق میں گزشتہ برس اکتوبر میں ہونے والے انتخابات کے بعد محمد البوسی کو ایک بار پھر پارلیمنٹ کا اسپیکر منتخب کیا گیا تھا، لیکن از صدر تحریک کے ارکان پارلیمنٹ کے استعفوں کے بعد ایوان کا توازن بگڑ گیا تھا۔ عراقی آئین کے تحت کسی بھی رکن پارلیمنٹ کے استعفے کی صورت میں اس کی نشست الیکشن میں دوسرے نمبر پر آنے والے امیدوار کو دے دی جاتی ہے۔ وادی النظر میں محمد البوسی اپنے استعفے کے ذریعے دو مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اول یہ کہ نئے ارکان کے آ جانے کے بعد، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق شیعہ کوآرڈینیشن کمیٹی سے ہے، اپنے سیاسی اعتبار اور وزن کو پرکھنا چاہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ شیعہ کوآرڈینیشن کمیٹی کے سیاسی رویے کو جانچنا چاہتے ہیں تاکہ وزیراعظم کے انتخاب کے حوالے سے اپنی جماعت کے راستے کا تعین کر سکیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش ختم ہوتا ہے۔ سمی نبی، آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، تھاما ہے جب سے دامن خیر خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں۔
یہ سامعین، ابھی آپ نعتیہ اشعار سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ، یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھڑوکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 5 مہر، 30 سفر المظفر اور 27 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سفر المظفر کے آخری دن سن 203 ہجری قمری میں فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کی ولادت سن 148 ہجری قمری میں مدینہ منورہ میں ہوئی، اور آپ اپنے والد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد منصب امامت پر فائز ہوئے۔ سن 200 ہجری قمری میں عباسی خلیفہ مامون نے آپ کو مرو آنے کی دعوت دی اور آپ کو اپنا ولی عہد منسوب کر دیا، جسے حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اکراہن قبول کر لیا۔ مامون، جو اپنے بھائی امین کو قتل کرنے کے بعد مسند خلافت پر بیٹھا تھا، دراصل اپنے اقتدار کو مضبوط بنانا چاہتا تھا تاکہ اپنے اوپر مخالفین کے دباؤ کو کم کر سکے۔ تاہم امام علیہ السلام نے ولی عہدی کو قبول کرنے کے لیے جو شرائط عائد کی، اس سے مامون کے حقیقی عزائم سب پر واضح ہو گئے۔ مامون کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس نے جس مقصد کے لیے امام رضا علیہ السلام کو ولی عہدی سونپی ہے، اس کا اسے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں، لہٰذا اس نے امام کو اپنے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا اور اپنے ہاتھوں سے آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ امام علی رضا علیہ السلام کا روضہ مبارک مشہد مقدس میں واقع ہے، جہاں ہر وقت زائرین کا ہجوم رہتا ہے۔ لوگ دنیا کے کونے کونے سے آ کر اپنی مرادیں پاتے ہیں۔ ستائیس ستمبر 1325 عیسوی کو برصغیر کے عظیم قصیدہ گو، مثنوی نگار، غزل گو، نثر نگار، صوفی اور فن موسیقی کے ماہر امیر خسرو کا انتقال ہوا۔ ان کا اصل نام ابو الحسن یمین الدین محمود تھا اور تعلق وسطی ایشیائی ترکوں کے ایک قبیلے لاچین سے تھا۔ وہ ہندوستان کے ضلع ایٹا کے مقام پٹیالی میں پیدا ہوئے۔ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو ان کی عمر صرف 8 برس تھی اور نانا نے ان کی تعلیم و تربیت کی۔ 20 سال کی عمر میں عربی، فارسی اور مروجہ علوم کی تحصیل سے فارغ ہوئے۔ انہیں شروع سے ہی شاعری اور موسیقی کا شوق تھا۔ بعض محققین کے نزدیک اردو غزل کی ابتدا امیر خسرو نے ہی کی ہے۔ انہوں نے ایرانی اور ہندوستانی موسیقی کے امتزاج سے بہت سی راگنیاں ایجاد کی اور شمالی ہندوستان میں موسیقی کا انداز بالکل بدل دیا۔ قوالی کے موجد وہی ہیں۔ بعض سازوں، بالخصوص طبلے اور ستار کی ایجاد بھی انہی سے منسوب کی جاتی ہے۔ ستائیس ستمبر سن 1959 عیسوی کو اردو کے مشہور ادیب، شاعر اور صحافی مولانا عبد المجید سالک کا انتقال ہوا۔ وہ 12 ستمبر 1894 عیسوی کو پنجاب کے شہر بٹالہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1914 عیسوی میں 20 سال کی عمر میں پٹھان کوٹ سے ایک ادبی رسالہ فانوس خیال جاری کیا۔ 1920 عیسوی میں جب روزنامہ زمیندار لاہور سے نکلنا شروع ہوا تو وہ اس کے ادارتی عملے میں شامل ہو گئے۔ 1927 عیسوی میں عبد المجید سالک نے مولانا غلام رسول مہر کے اشتراک عمل سے روزنامہ انقلاب جاری کیا، جو قیام پاکستان کے بعد تک جاری رہا۔ پانچ مہر سن 1360 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے حکم پر ایران کے دلیر، شجاع اور انقلابی مجاہدین نے ایک منظم اور تیز حملہ کر کے آبادان شہر کا محاصرہ توڑنے میں کامیابی حاصل کی۔ قابل ذکر ہے کہ ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے شروع میں ہی جنوبی ایران کا اہم شہر آبادان عراقی فوج کے محاصرے میں آ گیا تھا اور اس کے اطراف میں دشمن کے مورچوں کی کثرت کی وجہ سے ایک سال تک اس شہر کو آزاد کرانا ممکن نہیں ہو سکا تھا۔ اسی لیے آبادان کا محاصرہ توڑنا اور اس کو آزاد کرانا ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کی تاریخ میں ایرانی انقلابیوں کا ایک عظیم کارنامہ شمار ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ نواس رسول حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے یوم شہادت کی مناسبت سے ہم آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں، اور سامعین اسی مناسبت سے ریڈیو تہران نے خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔
امام رضا، امام رضا، امام رضا، امام رضا، یا ابن السہرا، مولا امام رضا، سلام اللہ علی مولا امام رضا۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں طاہر شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ فرزند رسول خدا سلطان عرب و عجم حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی المناک شہادت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوگا۔
یا امام رضا، یا امام رضا،
فرزندہ رسول خدا حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی المناک شہادت کی مناسبت سے ہم اپنے تمام سامعین کی خدمت میں دلی تعزیت پیش کرتے ہیں۔
چوبن یا
سامعین، آٹھویں امام حضرت علی ابن مسرضہ علیہ السلام کی 11 ذی القعدہ 148 ہجری قمری کو مدینہ منورہ میں ولادت ہوئی اور آخر سفر 203 ہجری میں 55 سال کی عمر میں ساتویں عباسی خلیفہ مامون رشید کے ذریعے زہر سے شہادت پائی. آپ کا روضہ مشہد مقدس ایران میں واقع ہے. آپ کے امامت کا زمانہ 20 سال یعنی 183 سے 203 تک ہے. اس میں 17 سال مدینہ میں اور 3 سال خراسان میں گزارے. امام رضا علیہ السلام کے علم کا اتنا شہرا تھا کہ رضا کے ساتھ ساتھ آپ کو عالم آل محمد کے نام سے بھی شہرت حاصل تھی. آپ کا اسم گرامی علی اور کنیت ابو الحسن ہے. امام علیہ السلام کی امامت کے 20 سال میں سے 10 سال ہارون رشید کے ساتھ گزرے. آپ مسلسل ہارون کے متعین حکمرانوں کی زیر نگرانی زندگی بسر کر رہے تھے اور 10 برسوں میں 5 سال ہارون کے بیٹے امین کے ساتھ اور 10 سال ہارون کے دوسرے بیٹے مامون کے ساتھ گزارے جو مسلمانوں کی سلطنت پر قابض تھے اور بادشاہت کر رہے تھے. ہارون رشید کی حکومت کا دور مصیبت اور دردناک دور تھا جس میں امام علیہ السلام کے والد بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر کے ذریعے شہید کیا گیا. اس کے علاوہ علویوں اور فرزندان امیر المؤمنین علیہ السلام پر بے پناہ مظالم اور مصائب ڈھائے گئے. یہ وہ زمانہ تھا جس میں ہارون نے امام علی رضا علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی لیکن وہ یہ کام انجام نہ دے پایا. شاعر کہتا ہے، جہاں ہیں آپ لحد میں مکین امام رضا، جناح سے بھی ہے وہ بہتر زمین امام رضا، ہے نام جس کا خراسان جہاں کے شاہ ہیں آپ، وہی ہے گلشن جنت زمین امام رضا. علی کی 8ویں ہیں پشت میں بن کاظم، نبی کے 8ویں ہیں جانشین امام رضا.
سامعین، ہارون نے سن 175 ہجری قمری میں اپنے 5 سالہ بیٹے امین کا اپنے جانشین کے طور پر اعلان کیا اور 7 سال بعد مامون کو امین کا جانشین قرار دے کر بنی عباس کی حکومت کو محکم و استوار کرنے کی کوشش کی. اس واقعے کے بعد سن 193 ہجری میں ہارون شہر طوس میں دنیا سے چلا گیا اور اس کے ہلاک ہونے کے بعد امین اور مامون کے درمیان خلافت کو حاصل کرنے کے لیے اختلاف شروع ہو گیا اور یہ اختلاف اس قدر زیادہ ہوا کہ امین نے سن 195 ہجری کی ابتدا میں اپنے بھائی مامون کو ولی عہدی سے برکنار کر دیا. آخر کار دونوں بھائیوں نے اپنے اپنے لشکر کے ساتھ ایک دوسرے پر حملہ کر دیا اور شہر رے میں دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے. خونین جنگ کے بعد امین کو شکست ہو گئی اور چند مسلح افراد نے امین پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا اور نتیجے کے طور پر مامون بنی عباس کی طرف سے خلیفہ و بادشاہ بن گیا. یہ وہ زمانہ تھا جو امام رضا علیہ السلام اور آپ کے چاہنے والوں کے لیے کسی حد تک پرسکون تھا. ہارون رشید کے بیٹے امین کے مارے جانے کے بعد علویوں کی طرف سے مامون کے خلاف مختلف قیام ہوئے جس سے حکومت کو بہت بڑا خطرہ لاحق ہو گیا اور لوگوں نے بھی دستہ بدستہ علویوں کی حمایت کرنا شروع کی، کیونکہ علویوں کے ساتھ عباسی خلفاء نے جو ناروا سلوک کیا اور دردناک شکنجوں میں ڈالا تھا اس لیے مامون نے کوشش کی کہ علویوں کے خلاف لشکر کشی کے بغیر ان سے جھگڑا ختم کیا جا سکے اور حکومت کی کمزور بنیادوں کو مضبوط کرے. اس لیے مامون نے اپنے وزیر فضل بن سہل سے مشورت کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ امام علیہ السلام کو خلافت کے لیے مدینے سے دعوت دی جائے.
شاعر کہتا ہے، مامون نے جب شاہ خراسان کو بلایا، ذرے نے فروغ مہ تاباں کو بلایا، گمراہ نے خضر رہے ایما کو بلایا، ناچیز نے شاہنشہ دوراں کو بلایا،
آپس میں سخن تھا یہی درویش و غنی کا، آپس میں سخن تھا یہی درویش و غنی کا، ویران ہوا چاہتا ہے شہر نبی کا۔
سامعین، مامون نے اپنے اس ہدف کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنے مخصوص افراد کو، جن میں رجا بن ابی زہاک تھا، اس کو عیسیٰ جلودی کے ساتھ مدینہ بھیجا تاکہ امام علیہ السلام کو زبردستی خراسان یعنی مرو لے کر آئے، اور اس راستے سے لے کر آئے جہاں شیعہ آباد نہ ہو، تاکہ امام علیہ السلام کی ملاقات لوگوں سے نہ ہو سکے اور لوگ جذبات میں آ کر امام کے مرو آنے میں رکاوٹ نہ بن جائیں۔ مامون کی جانب سے تمام تر رکاوٹوں کے باوجود جب امام علیہ السلام شہر نشاپور پہنچے تو علماء اور طلاب اور محدثین نے آپ کے اطراف میں حلقہ کر لیا، جبکہ آپ علیہ السلام اونٹ پر سوار تھے اور آپ سے درخواست کی گئی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث بیان فرمائیں، تو اس وقت امام علیہ السلام نے وہاں پر حدیث سلسلۃ الذہب کو اس طرح سے بیان فرمایا، میرے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ ان سے ان کے والد امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ان سے ان کے والد امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ان سے ان کے والد امام زین العابدین علیہ السلام نے، ان سے ان کے والد امام حسین علیہ السلام نے، ان کے والد امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ خداوند تعالی ارشاد فرماتا ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو میرے اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ میرا عذاب سے نجات پا جائے گا۔ چونکہ اس حدیث کی سند تمام معصومین علیہ السلام سے ہے، اس لیے یہ حدیث سلسلۃ الذہب کے نام سے مشہور ہوئی۔
سامعین، اس حدیث میں امام علیہ السلام نے تین چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے یہ حدیث قدسی اپنے آبا و اجداد سے نقل کی، جنہوں نے یہ حدیث ایک دوسرے سے نقل کی تھی، حتیٰ کہ یہ سلسلہ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا، اور رسول خدا نے یہ حدیث جبرائیل علیہ السلام سے، اور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ عزوجل سے نقل کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس طرح اپنے آبا و اجداد کا ذکر کیا جو سب امام اور اوصیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس مقام پر اکٹھے ہونے والے تمام راویوں اور کاتبین کو اس حقیقت کی یادآوری فرمائی کہ آپ اور آپ علیہ السلام کے آبا و اجداد اوصیاء اور ائمہ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو یگانہ پرستی اور خدا پرستی کی ضرورت یاد دلائی، جو کہ تمام اعتقادات کی بنیاد ہے۔ آپ علیہ السلام نے توحید کی یادآوری کراتے ہوئے یہ بات بھی یاد دلائی کہ زمانے کے طاغوتوں اور طاغوت صفت حکمرانوں کے دھوکے میں نہ آئیں۔ حقیقت میں شرک اور ریا سے خالی یکتا پرستی تب ہو سکتی ہے جب ولایت اہل بیت علیہ السلام پر ایمان ہو، اور جب تک مسلم معاشروں میں عادلانہ قیادت و رہبری قائم نہ ہوگی، بت اور بتوں کی صفات کے حامل انسان اور طاغوت توحید اور یکتا پرستی کو اپنے صحیح راستے پر گامزن نہیں ہونے دیں گے۔ تاریخ میں ہے کہ اس حدیث کو لکھنے والے 24,000 افراد نے قلمدان اٹھا رکھے تھے، جو فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ السلام کے گوہر بار کلمات لکھنے کے لیے آئے تھے۔ حدیث سلسلۃ الذہب وہ حدیث ہے جسے 24,000 افراد نے امام رضا علیہ السلام سے نقل کیا ہے، اور امام علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام اور رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور جبرائیل علیہ السلام سے روایت کی ہے، اور جبرائیل نے خدا بزرگ و برتر سے نقل کی ہے، اس لیے یہ حدیث نہایت نامی گرامی سند سے نقل ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے سلسلۃ الذہب سونے کی زنجیر کے نام سے مشہور ہوئی۔
سامن، 10 شوال سن 201 ہجری میں امام رضا علیہ السلام شہر و خراسان یعنی مرو میں داخل ہوئے، جہاں پر مامون، اس کے وزیر فضل بن سہل اور آل عباس اور بہت سے علویوں نے آپ کا استقبال کیا۔ ایام اسی طرح تیزی سے گزرتے رہے اور مامون ہمیشہ خود کو امام رضا علیہ السلام کا ایک مخلص میزبان ظاہر کرتا رہا۔ امام علیہ السلام کا اس شہر خراسان میں آنا، خود مامون کا امام کا شاندار قسم کا استقبال کرنا، اور عام لوگوں کو ہر وقت امام علی رضا علیہ السلام سے ملاقات کرنے کی اجازت دینا، یہ سب کچھ خود امام رضا علیہ السلام کے لیے بہت حیرت انگیز تھا۔ ایک دن مجلس میں، جس میں حکومت کے تمام افراد موجود تھے، مامون نے امام رضا علیہ السلام کی طرف رخ کر کے کہا، میں نے روئے زمین پر اس شخص یعنی امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کو بہتر اور بافضیلت نہیں دیکھا۔ اور اس وقت امام علیہ السلام کی طرف رخ کر کے کہا، میں چاہتا ہوں کہ خلافت سے کنارہ کش ہو کر خلافت آپ کے سپرد کر دوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر خداوند عالم نے خلافت کو تمہارے لیے قرار دیا ہے تو کسی دوسرے کو دینا جائز نہیں ہے، اور اگر خلافت تمہارا حق نہیں ہے تو تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم اسے کسی اور کے حوالے کرو۔ مامون کھڑا ہو گیا اور اصرار کیا کہ خلافت کو قبول کریں۔ امام علیہ السلام چونکہ اس کی اصلی نیت سے باخبر تھے، اس لیے کسی بھی صورت میں خلافت کو قبول کرنے کو تیار نہ ہوئے۔ تو اس نے کہا، تو پھر آپ ولی عہدی کو قبول کر لیں تاکہ میرے بعد میرے خلیفہ اور جانشین بن جائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ولی عہدی میرے لیے کوئی افتخار نہیں ہے۔ جب میں مدینے میں تھا، میرا حکم مشرق اور مغرب میں نافذ تھا۔ اگر مدینے کے کسی گلی یا بازار سے عبور کرتا تو لوگوں کے نزدیک مجھ سے زیادہ عزیز کوئی نہیں تھا۔ لوگ اپنی مشکلات میرے پاس لے کر آتے تھے، کوئی ایسا نہ تھا جس کی مشکل میں حل نہ کرتا، بلکہ سب کی مشکلات حل کرتا تھا۔ لوگ مجھے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ شاعر کہتا ہے، مامون شاہ دی کا بظاہر تھا قدردان، باطن میں بغض رکھتا تھا حضرت سے بدگمان۔ اس کا سبب یہ تھا کہ شہنشاہ انس و جان لاتے نہ تھے کلام خوشامد کا درمیان، ہرگز نہ امر و نہی میں وسواس کرتے تھے، ہرگز نہ امر و نہی میں وسواس کرتے تھے، حق بات کہنے میں نہ کبھی پاس کرتے تھے۔
سامعین، جب مامون کا پیدر پہ اصرار بڑھا اور اس نے کہا کہ آپ کو ہماری درخواست قبول کرنا ہی پڑے گی ورنہ میں آپ کا سر تن سے جدا کر دوں گا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر مجھے مجبور کرتے ہو تو کچھ شرطوں کے ساتھ میں اسے قبول کر لوں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں ہرگز کسی کو کسی منصب پر متعین نہیں کروں گا، کسی کو معزول نہیں کروں گا، نہ کسی رسم و روایت کو توڑوں گا، اور موجودہ حالات میں کوئی تبدیلی نہیں لاؤں گا، صرف دور سے حکومت کے معاملے میں مشیر کا کردار ادا کروں گا۔ مامون نے ان تمام شرائط کو قبول کر لیا۔ اس طرح امام رضا علیہ السلام نے اپنی دانش اور حکمت سے مامون کے بعض اہداف کو پورا ہونے سے پہلے ہی اسے ناکام بنا دیا۔ اس وقت امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور فرمایا، خدایا تو جانتا ہے کہ مجھے اس کام پر مجبور کیا گیا اور مجبوری میں اس بات کو قبول کیا ہے، بس مجھ سے حساب کتاب نہ لینا۔ ان شرطوں سے معلوم ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام نے یہ عہدہ بامر مجبوری قبول کیا تھا۔ علاوہ ازی بعض منابع میں منقول ہے کہ امام نے فرمایا، یہ عہدہ انتہا تک نہ پہنچ سکے گا، ولایت عہدی کی سند کی پشت پر امام کے تحریر کردہ فقروں کو غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ امام کو یہ سب کچھ ناپسند تھا اور آپ اس کے ناپسندیدہ انجام سے باخبر تھے۔
سامعین، مامون نے لوگوں کے درمیان یہ مشہور کر دیا تھا کہ دیکھو، علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے خلافت کی لالچ میں ولی عہد قبول کر لی ہے، اور جب امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا جاتا تو آپ علیہ السلام جواب میں فرماتے، میں نے ولایت عہد قبول نہیں کی بلکہ زبردستی مجھ پر تھوپ دی گئی ہے، جو شرائط میں نے رکھی ہیں انہیں دیکھ لو۔ اس کے بعد عباسیوں کے کالے کپڑے سبز رنگ میں، جو کہ علویوں کا رنگ ہے، تبدیل ہو گئے۔ عباسیوں کے کالے رنگ کے جھنڈے علوی سبز رنگ میں تبدیل ہوئے۔ امام علیہ السلام کے نام کا سکہ جاری ہوا اور خطبوں میں ان کی تجلیل اور تکریم ہونے لگی۔ ایک روایت میں اس طرح سے ذکر ہوا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے اباسلط سے فرمایا، کل میں اس بد کردار یعنی مامون کے پاس جاؤں گا، اگر میں سر برہنہ رہوں تو مجھ سے بات کرنا، میں تمہاری بات کا جواب دوں گا، اور اگر سر ڈھاک کر آؤں تو مجھ سے بات نہ کرنا۔ اباسل کہتے ہیں، دوسرا دن جب آیا آپ نے باہر جانے کے لباس پہنا اور محراب عبادت میں بیٹھ گئے۔ آپ انتظار کر رہے تھے کہ اچانک مامون کا غلام آیا اور امام سے کہنے لگا، امیر المومنین نے آپ کو بلایا ہے، ابھی تشریف لے چلیے۔ امام نے ابا اوڑھی، نالین پہنی اور اٹھ کر مامون کے پاس تشریف لے گئے۔ میں بھی امام کے بعد ہی وہاں کے لیے چل پڑا۔
سامعین، امام مامون کے پاس پہنچ گئے تھے۔ میں نے دیکھا کچھ انگور اور دوسرے میوے مامون کے سامنے رکھے ہیں۔ مامون کے ہاتھ میں ایک خوشا انگور تھا جس میں تھوڑا سا اس نے کھا لیا تھا اور تھوڑا باقی تھا۔ جس وقت مامون نے امام کو دیکھا تو تعظیم میں کھڑا ہو گیا اور بڑے احترام کے ساتھ آپ سے گلے ملا، حضرت کی پیشانی کا بوسہ دے کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ پھر وہی خوشا جو اس کے ہاتھ میں تھا امام کی طرف بڑھا کر کہا، فرزند رسول، اس سے بہتر انگور میں نے نہیں دیکھے، اسے تناول فرمائیے۔ امام نے فرمایا، کتنے ہی انگور بہشت میں ہیں جو اس سے بہتر ہیں۔ مامون نے کہا، آپ کو حتماً کھانا ہی ہوگا، ہو سکتا ہے کہ آپ اسے نہ کھائیں اور میرے اوپر اتہام رکھیں، حالانکہ میں آپ سے بہت خلوص رکھتا ہوں۔ مامون نے اس خوشے انگور کو حضرت کے ہاتھ سے لے کر ان دانوں کو، جنہیں وہ جانتا تھا کہ ان میں زہر نہیں ہے، کھا لیا۔ دوبارہ حضرت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اسے کھائیے۔ امام نے اس میں سے تین دانے کھائے۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد حضرت کی حالت دیگر گو ہونے لگی۔ بقیہ خوشے انگور کو زمین پر پھینک دیا اور اسی وقت واپس جانے کے لیے اٹھ گئے۔ مامون نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ امام نے فرمایا، وہیں جہاں تو مجھے بھیج رہا ہے۔
شاعر کہتا ہے، مامون نے حضرت کو بسد شان بلایا، اسرار سے پھر آپ کو انگور کھلایا، انگور میں قاتل نے دیا زہر تھا کیسا، ٹکڑے ہوا دل فاطمہ کے لختے جگر کا، نکلے نہ تھے باہر کی قیامت ہوئی برپا، نکلے نہ تھے باہر کی قیامت ہوئی برپا، سو ٹکڑے کلیجہ ہوا مرجھا گیا چہرہ۔ مامون نے توقیر نہ کچھ سمجھی رضا کی، آئے جو خراساں میں تو ظالم نے جفا کی، محبوب الہی کے نواسے سے دغا کی، مولا کو دیا زہر دہائی ہے خدا کی، تھی شاخ جدائی شہ والا کو پسر سے، تھی شاخ جدائی شہ والا کو پسر سے، غم یہ تھا کہ غربت میں چلے جاتے ہیں گھر سے۔
امام علیہ السلام اپنے سر کو چھپائے ہوئے، یعنی ابا سر پر ڈالے ہوئے تھے، باہر آئے۔ میں نے ان کے ارشاد کے مطابق بات نہیں کی، یہاں تک کہ آپ گھر میں تشریف لے گئے اور فرمایا، دروازہ بند کر دو، اور پھر دروازہ بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ بستر پر دراز ہو گئے اور میں گھر کے صحن میں غمگین و اداس بیٹھ گیا۔ اتنے میں خوبصورت جوان جس کے بال گھنگھرالے تھے، اسے دیکھا۔ وہ امام رضا علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہ تھا۔ میں اس کی طرف لپکا اور کہا، دروازہ بند ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا، جس خدا نے مجھے مدینے سے یہاں پہنچایا ہے، وہ مجھے دروازہ بند ہونے کے باوجود گھر میں پہنچا دے گا۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ فرمایا، ابا سلط، میں حجت خدا ہوں، میں محمد ابن علی ہوں۔ پھر آپ والد ماجد کے پاس بڑھ گئے، کمرے میں داخل ہو کر مجھ سے فرمایا، تم بھی کمرے میں آ جاؤ۔
سامعین، جس وقت امام رضا علیہ السلام نے بیٹے کو دیکھا، لپک کر گردن میں باہیں حمائل کر دی اور اپنی آغوش میں چمٹا لیا۔ اس درمیان امام رضا علیہ السلام نے اپنے فرزند کو اسرار امامت تفویض کیے اور کچھ ایسی باتیں کہہ رہے تھے جنہیں میں نہ سمجھ سکا۔ اسی حال میں امام رضا علیہ السلام اپنے فرزند کی آغوش میں دنیا سے گزر گئے۔ یقیناً مولا امام رضا علیہ السلام آپ نے وطن سے دور انتقال فرمایا، مگر وقت آخر پیاسے تو نہیں تھے، اور سرحانے فرزند کو دیکھ کر بڑا سکون ملا ہوگا۔ جو ارمان دل میں رہا ہوگا، اسے بیٹے سے کہہ دیا ہوگا۔ لیکن آپ کے جد بزرگوار مظلوم کربلا کا وقت آخر پیاس سے گلا خشک تھا، حلق میں کانٹے پڑے تھے اور سوکھے گلے پر رک رک کر خنجر چل رہا تھا۔ ہر طرف خونخوار دشمنوں کا ہجوم تھا۔ وقت زبا آنکھ کھلی تو در خیمہ پر مجبور بہن کو سر ٹکراتے ہوئے دیکھا اور آنکھیں بند کر لی۔
شاعر کہتا ہے،
کرتا ہوں یاد آپ کو اس وقت یا حسین، بے غسل و بے کفن شہِ گلگوں قبا حسین، مقتول ظلم بے کس و بے آشنا حسین، پروردہ کنارے رسول خدا حسین، کس کا سہارا تھا بدن پاش پاش کو، کس کا سہارا تھا بدن پاش پاش کو، ہے ہے ملا تھا تیروں کا تابوت لاش کو۔
ابا سلط کا بیان ہے کہ امام جواد نے مجھ سے فرمایا، اٹھو اور تہخانے کے اندر جا کر وہاں سے پانی اور تختہ لے آؤ۔ میں نے عرض کیا، وہاں پانی اور تختہ نہیں ہے۔ فرمایا، میں جو کہہ رہا ہوں وہ انجام دو۔ میں اندر گیا تو پانی اور تختہ دیکھا، اسے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر کیا اور غسل دینے کی تیاری کرنے لگا۔ امام جواد علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، تم یہاں سے چلے جاؤ، کچھ لوگ غسل میں میری مدد کریں گے۔ آپ نے غسل دے کر مجھ سے فرمایا، جاؤ اسی جگہ سے کفن اور حنوت لے آؤ۔ وہاں پہنچا تو گلدستے میں کفن اور حنوت رکھا ہوا تھا، لا کر امام کی خدمت میں پیش کیا۔ امام نے حنوت کیا اور کفن پہنایا، پھر آپ نے جنازے پر نماز پڑھی، اس کے بعد فرمایا، تابوت لے آؤ۔ میں نے عرض کی، نجار کے پاس جانا پڑے گا۔ فرمایا، تہخانے کے اندر سے لے آؤ۔ میں گیا تو دیکھا کہ تابوت رکھا ہوا ہے، جبکہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ امام نے اس تابوت میں جنازہ رکھ دیا۔ اے امام رضا، آپ یقیناً غریب الغربا ہیں، مگر اس غریب الوطنی میں بھی بیٹا اعجاز سے آپ کے پاس آ گیا، آپ کے دل کو سکون ملا، آپ کو پورے اہتمام کے ساتھ غسل و کفن دیا۔ مگر ایک بیٹا کربلا میں تھا، جسے 11 محرم کو باپ کی پامال لاش کے پاس سے گزارا گیا۔ جب سید سجاد نے بابا کے لاشے کو دیکھا تو آپ پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ پھوپھی زینب نے سید سجاد کو دیکھ کر کہا، بیٹا یہ تمہاری کیا حالت ہے، کہیں روح قفس انصری سے پرواز نہ کر جائے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، پھوپھی اماں، آپ دیکھ رہی ہیں کہ لائنوں نے اپنے نجس کشتے تو دفن کر لیے، لیکن وہ جوان بیٹا کیا کرے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پیروں میں بیڑیاں ہیں اور گلے میں توق ہے۔ وہ اتنا مجبور ہے کہ اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے بابا کا بے گور و کفن لاشا جلتی ریت پر پڑا ہے، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا۔
اس درمیان مامون اپنے غلاموں کے ساتھ آ گیا، وہ سارے لائن رو رہے تھے اور اظہار افسوس کر رہے تھے۔ یہاں یہ نقطہ لائق توجہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے ودا کے وقت مدینے میں فرمایا تھا، اب تم لوگ جی بھر کے مجھ پر گریا کر لو، میں اس سفر سے دوبارہ واپس نہیں آؤں گا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل حرم سے فرمایا تھا، ابھی نہ رو، ابھی تمہیں آگے گریا کرنا ہے، ابھی تمہیں بہت رونا ہے۔ اور سکینہ سے فرمایا، جب تک میں زندہ ہوں گریا کر کے میرا دل نہ دکھاؤ، جب میں قتل کر دیا جاؤں تو میری لاش کے قریب آ کر مجھ پر گریا کر لینا۔ امام کی اس فرمائش کا سبب یہ تھا کہ آپ جانتے تھے کہ شہادت کے بعد دل گداز مصائب پیش آئیں گے، اہل حرم کو ان مصائب کے لیے اپنے آنسو ذخیرہ کرنا چاہیے جو بہرحال ان پر وارد ہوں گے۔
میرے مولا میرے معصوم غریب الغربا، میرے حاجی میرے مظلوم معین الضعفا، ہو سلام آپ پہ سرکار میرے مولا رضا، مولا مل جائے رضا آپ کی راضی ہو خدا، مولا مل جائے رضا آپ کی راضی ہو خدا۔
یہ دعا امام زامن میرے بازو پہ بندھا رہتا ہے جو رات اور دن اس کی برکت سے ہوئے کام ہے سارے ممکن مولا محفوظ ہے اس سے میرا ظاہر باطن مولا محفوظ ہے اس سے میرا ظاہر باطن دلبر زہرا غریب الغربا آپ کو شہر مدینہ میں بھی رہنے نہ دیا قبر زہرا کی پیغمبر کبھی روزہ چھوٹا آپ کو آپ کے بابا کی طرح قید کیا آپ کو آپ کے بابا کی طرح قید کیا گیا نظر آتا تھا کربلا والوں کا غم آپ کو تڑپاتا تھا اور ماتم سے گریبان پھٹا جاتا تھا آہ کرتے تھے تو یہ عرش بتھراتا تھا آہ کرتے تھے تو یہ عرش بتھراتا تھا تو ستایا ہے قدم دیکھا ہر بام پہ لہراتا ہے کالا پرچم غم میں بھائی کے ہے ڈوبا ہوا سارا عالم ہائے مظلوم کا بے کس کا ہے گھر گھر ماتم ہائے مظلوم کا بے کس کا ہے گھر گھر ماتم ہوئی بہنا
مومنوں مومنو اٹھتا ہے تابوت رضا کا آؤ مومنو اٹھتا ہے تابوت رضا کا آؤ دینگی رو رو کے دعائیں تم زہرا آؤ آؤ سب مل کے کرے ماتم مولا آؤ آؤ ایک بہن کو دے بھائی کا پرسا آؤ آؤ ایک بہن کو دے بھائی کا پرسا آؤ
دیجیے پرسا
دنیا مولا ہم زدہ آج وباؤں سے ہے دنیا مولا آج دشوار ہے انسان کا جینا مولا ہے بلال اور یہ سرور کی تمنا مولا رب سے دلوا دو شفاؤں کا خزانہ مولا رب سے دلوا دو شفاؤں کا خزانہ مولا
اے میرے مولا
سامعین ابھی آپ نواس رسول حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی یوم شہادت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے. پروگرام کے اس حصے میں ہم آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت عرض کرتے ہیں اور اب وقت ہوا ہے پروگرام آئینۂ صحافت کا. سمن پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج کے پروگرام میں بھی ہم اسلامی جمہوریہ ایران سمیت بعض ملکوں کے اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. پہلے چند اخبارات کی سرخیاں سماعت فرمائیں. روزنامہ جوان: نیو یارک میں امریکیوں نے براہ راست مذاکرات کی درخواست کی، وزیر خارجہ امیر عبداللہیان. روزنامہ ہمشہری: کوملا دہشت گرد گروہ کے ٹھکانوں پر سپاہ پاسداران کا دوبارہ حملہ، اسمارٹ اور دقیق طور پر مار کرنے والے ہتھیاروں کا استعمال. روزنامہ انڈیپینڈنٹ: تباہ کن منی بجٹ کے بعد برطانوی پاؤنڈ کا سقوط، سینٹرل بینک کو مداخلت کرنا پڑی. اور اب کچھ اخبارات کی تفصیلی خبریں. روزنامہ قدس کی سرخی ہے: اسلامی جمہوریہ ایران کی طاقت، شہید سلیمانی جیسے شہیدوں کے خون کی مرہون منت ہے صدر رئیسی. اخبار لکھتا ہے کہ پیر کے روز صدر سید ابراہیم رئیسی نے شہید جنرل حاج قاسم سلیمانی کے اہل خانہ سے ملاقات کی. انہوں نے اس موقع پر شہیدوں کی یاد تازہ کرنے کو ہر انصاف پسند شہری بالخصوص ملک کے عہدیداروں کی ذمہ داری قرار دیا. صدر رئیسی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران شہیدوں کے خون کا مرہون منت ہے. انہوں نے کہا کہ بعض لوگ قومی طاقت کو صرف فوجی طاقت سمجھ بیٹھے ہیں، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران کی اصل طاقت اس کا سافٹ پاور ہے، جو کہ لاکھوں شہیدوں کے ایثار کا نتیجہ اور کسی بھی ہتھیار سے زیادہ مؤثر ہے. صدر سید ابراہیم رئیسی نے مغربی میڈیا کے رویے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آج استکباری نظام اپنے ذرائع ابلاغ کی مدد سے دہشت گردی کی تعریف کو تبدیل کرنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا کہ مغرب خود کو دہشت گردی کے مقابلے کے علمبردار کے طور پر متعارف کروا رہا ہے، حالانکہ میدان عمل میں صورتحال بالکل برعکس ہے. مغرب نے ایران کے 17,000 شہریوں کا قتل عام کرنے والے دہشت گرد گروہ کو پناہ دے رکھی ہے اور انہیں دہشت گردی کے فہرست سے بھی خارج کر چکا ہے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے اس موقع پر شہید جنرل قاسم سلیمانی کی عظیم شخصیت پر بھی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی، جس طرح سے رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ صرف نام کی حد تک محدود نہیں تھے بلکہ وہ ایک درسگاہ تھے، اور آج ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ان کی شخصیت کو زیادہ سے زیادہ متعارف کروا کر ان کی طرز زندگی سے عوام کو آشنا کروائیں۔ اور سامعین، اب پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ روزنامہ منصف، ہندوستان میں رہنے والا ہر کوئی ہندو آر ایس ایس سربراہ۔ روزنامہ سیاست، غلام نبی آزاد نے نئی پارٹی کا اعلان کر دیا۔ نوائے وقت کی سرخی ہے، وزیراعظم شہباز شریف اور اسحاق ڈار وطن واپس پہنچ گئے۔ روزنامہ سہارا کی سرخی ہے، بھارت جوڑو یاترا کو بدنام کرنے پر کارروائی ہوگی کانگریس۔ کانگریس نے کہا ہے کہ بھارت جوڑو یاترا کو بدنام کرنے اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے، اور پارٹی ان لوگوں کو سبق سکھا کر رہے گی۔ ایک ٹویٹ میں یہ معلومات دیتے ہوئے کانگریس کے کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے انچارج جی رام رمیش نے کہا کہ بھارت جوڑو یاترا کو نقصان پہنچانے کے لیے بی جے پی لیڈر اور ان کے اندھ بھگت آن لائن نفرت پھیلانے والی فیکٹری بن کر کام کر رہے ہیں۔ ہم نے ایسی جعلی اور تفرقہ انگیز خبروں کے پانچ کیسز میں قانونی کارروائی شروع کی ہے، یاد رہے کہ ہم اس جھوٹ پر نرم رویہ اختیار نہیں کریں گے۔ اور سامعین، اب آئیے پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جسارت کی سرخی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس کا ڈیٹا کیسے لیک ہوا، اعلی سطح پر تحقیقات شروع۔ اخبار لکھتا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس سے ڈیٹا ہیک ہونے کی تحقیقات کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جے آئی ٹی تشکیل دے دی گئی ہے، جس میں حساس اداروں کا ایک ایک نمائندہ شامل ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جے آئی ٹی اس بات کی تحقیقات کرے گی کیسے آئی ٹی ڈیٹا ہیک کیا گیا، جسے جے آئی ٹی کو اختیار ہوگا کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس کے عملے کو شامل تفتیش کرے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں ڈیوائس لگائی گئیں یا موبائل ریکارڈنگ ہوئی تحقیقات ہوں گی۔ تحقیقاتی ٹیم جائزہ لے گی کہ واقعے کے وقت کون کون افسر وزیر اعظم ہاؤس میں موجود تھا۔ وزیر اعظم سیکرٹریٹ میں مامور اسپیشل برانچ کے اہلکاروں سے بھی تحقیقات ہوں گی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم ہاؤس اور آفس پر مامور سیکورٹی اہلکاروں کی نقل و حرکت بھی محدود کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم ہاؤس سمیت اہم مقامات سے خفیہ ریکارڈنگ کے معاملے پر وزیر اعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بدھ کو وزیر اعظم ہاؤس میں طلب کر لیا ہے، جس میں سیکورٹی اداروں کے سربراہان بھی شرکت کریں گے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے پروگرام نور ایمان کا۔ سامعین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات یعنی دوسری مجلس کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ رات کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے پروگرام نور ایمان۔
عزیز سامعین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہے مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں آپ کو نو مسلموں سے روشناس کراتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو جمہوریہ چیک سے تعلق رکھنے والے نو مسلم سے روشناس کرا رہے ہیں۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، اسلام کی طرف رجحان اور مسلمان ہونے پر عام طور سے مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو خداوند کریم سے انس اور لگاؤ کے نتیجے میں آسان ہو جاتی ہے، لیکن علی اسکاٹ ویٹکوویچ جیسے افراد کم ہی ہوں گے جن پر اس سلسلے میں تشدد بھی کیا گیا ہو اور اسلام کا نورانی اور صحیح راستہ نہ چھوڑا ہو بلکہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے ہوں۔ اس تشدد کی سب سے بڑی وجہ شاید یہ ہو کہ اسکاٹ نے اسلام کے سیاسی پہلو پر توجہ دکھائی ہو۔ علی اسکاٹ جمہوریہ چیک کے شہری ہیں، وہ نوجوانی سے ہی حق پسند اور سیاسی شخص رہے ہیں۔ اس زمانے میں ان کے ملک کو کمیونسٹ خیالات نے جکڑ رکھا تھا اور دین کو اختیار کرنا ممنوع تھا، لیکن علی اسکاٹ کو دینی مفاہیم میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے اور اسلام اور عیسائیت کا مطالعہ شروع کر دیتے ہیں۔ اسی بنا پر ان کو ایک کیمپ میں لے جایا جاتا ہے تاکہ ان کے خیالات بدل جائیں۔ ان کے خیالات نہیں بدل پاتے تو پھر ان پر تشدد کیا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ علی اسکاٹ انہی دنوں میں اسکولی طلبا کی ایک تنظیم بناتے ہیں اور لوگوں کو ساتھ لے کر کمیونسٹ حکومت کے خلاف بڑا مظاہرہ کرتے ہیں، ایسا مظاہرہ جو کم ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ مظاہرے کو سرکوب کر دیا جاتا ہے لیکن اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد وہ حکومت گر جاتی ہے۔ علی اسکاٹ اگرچہ اس وقت صرف 18 سال کے تھے، لیکن جد و جہد سے بھرے ان کے ماضی کی وجہ سے وزارت خارجہ میں ان کو صدر جمہوریہ کا مشیر بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن علی اسکاٹ کو جلد ہی یہ احساس ہو جاتا ہے کہ نئی حکومت میں شامل افراد مغرب نواز اور مادیات اور پیسے کے بھوکے ہیں، نیز عوام کی مشکلات کی فکر ان کو نہیں ہے، بنابری وہ حصول تعلیم کے لیے امریکہ چلے جاتے ہیں۔ علی اسکاٹ ویٹکوویچ کے پاس پیسوں کی کمی تھی، لہٰذا وہ امریکہ کی ملٹری یونیورسٹی میں داخلہ لے لیتے ہیں۔ وہاں فیس نہیں لی جاتی تھی۔ وہ وہاں سے ملٹری سائنس میں فارغ التحصیل ہونے کے بعد سیاسیات اور روسی زبان کا ترجمہ سیکھتے ہیں، لیکن پھر اسکاٹ دنیا کے مختلف علاقوں میں، خاص طور سے اسلامی ممالک میں، امریکہ کی جنگ پسندی اور جارحیت کا مشاہدہ کرتے ہیں، لہٰذا وہ اس یونیورسٹی سے ہارورڈ یونیورسٹی میں میڈیکل تعلیم شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ اس وقت میرے ذہن میں یہ اہم سوال پیدا ہوا کہ امریکہ اسلام سے کیوں ڈرتا ہے۔ یہی سوال اسلام کے بارے میں میری تحقیق کا سبب بنا۔ اسلام کے بارے میں پہلے کی معلومات کے پیش نظر اس بار وہ غور و خوض کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اور مختلف کتابیں پڑھنے کے بعد اسلام کے ابتدائی اصولوں کی معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ نوجوان عربی بھی سیکھ لیتا ہے اور عربی سیکھنے کے بعد قرآن اور دیگر اسلامی کتابیں بہتر طور پر سمجھتا ہے، نیز بالآخر اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ مطالعے کے دوران اس بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ دین اسلام میں مختلف مذاہب ہیں۔ علی اسکاٹ ویٹکوویچ مزید تحقیق اور حضرت علی علیہ السلام کے اقوال، خطبات اور مکتوبات پر مشتمل اہم کتاب نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد اپنے لیے اہل بیت علیہم السلام کی راہ و روش کا انتخاب کرتے ہیں۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ میں مطالعات کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ آخرت میں ہر انسان کو کسی نہ کسی کی پیروی کرنی چاہیے جس کے ساتھ وہ محشور ہو، اسی لیے میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اہل بیت علیہم السلام کو نمونہ عمل بنایا ہے۔ سامعین، ویٹکوویچ نے مسلمان ہونے کے بعد اپنا نام علی رکھ لیا اور وہ خاص طور سے مسلمانوں سے متعلق امریکہ کی غیر انسانی پالیسیوں کے بارے میں قرآن کا نظریہ جاننا چاہتے تھے۔ علی نے اپنا تحقیقی سلسلہ جاری رکھا اور اس دوران وہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر انقلابی علماء کے افکار و نظریات سے آشنا ہوتے ہیں۔
وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ شروع میں امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کی کچھ کتابیں پڑھیں جو سامراج مخالف شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے، پھر مجھے علامہ طباطبائی اور شہید مطہری جیسی اہم شخصیات کے بارے میں پڑھنے کا موقع ملا۔ اس طرح علی اسکاٹ وٹکوویچ کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ حقیقی اسلام نہ صرف ظلم و ستم کے سامنے خاموش نہیں رہتا بلکہ اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ وہ امریکہ میں واقع اکثر اسلامی مراکز کو اس وجہ سے کہ یہ مراکز اس آسمانی دین کے سیاسی اور سماجی مسائل کی طرف توجہ نہیں دیتے اور امریکہ کی توسیع پسندانہ پالیسیوں کے بارے میں لا تعلق رہتے ہیں شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ امریکہ کے اسلامی مراکز میں قرآن ہے اور امام جماعت عبادتی کام انجام دیتا ہے لیکن حقیقی اسلام سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو سامعین، یہی وجہ ہے کہ حکومت امریکہ کو ان اسلامی مراکز سے کوئی پریشانی نہیں ہے کیونکہ ان مراکز نے اسلام کو کچھ عبادات میں محدود کر دیا ہے اور اس کی سیاسی اور سماجی تعلیمات کی تبلیغ نہیں کرتے۔ بہرحال امریکہ کے اپنے ملک میں آزادی اور جمہوریت کے دعوے کے باوجود حقیقی اور ظلم مخالف دین اسلام پر علی اسکاٹ کے ایمان اور امریکہ کی انسانیت سوز پالیسیوں کی مخالفت کی وجہ سے ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ان کو 7 سال کی سزا ہوتی ہے اور اس دوران ان پر تشدد بھی کیا جاتا ہے۔ علی اسکاٹ اپنی گرفتاری کے طریقے اور مقدمے کے بارے میں کہتے ہیں کہ پولیس رات کو میرے گھر میں داخل ہوئی اور نیند کی حالت میں مجھے گرفتار کر کے لے گئی۔ نیز میرا سارا سامان بھی پولیس والوں نے لے لیا، میرے کپڑے بھی نہیں چھوڑے۔ میں نے پولیس والوں سے پوچھا مجھے کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے، تم نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا جس کے بنا پر تمہیں وکیل کی ضرورت پیش آئے۔ جب وہ مجھے قاضی کے پاس لے گئے اور قاضی نے پوچھا اس کا جرم کیا ہے تو پولیس نے کہا کہ کوئی جرم نہیں ہے۔ قاضی نے کہا تو پھر یہاں کیوں لائے ہو؟ پولیس نے جواب دیا کہ اس کے سیاسی اور مذہبی خیالات ایسے ہیں کہ مستقبل میں امریکہ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ قاضی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ بالآخر جج مجھے رہا کرنا چاہتا تھا لیکن حکومت نے مجھے رہا ہونے نہیں دیا اور مجھے ایک بار پھر جیل بھیج دیا گیا۔ علی اسکاٹ اس فیصلے کے بارے میں کہتے ہیں کہ امریکہ میں حکومت کے مطابق جو افراد عقیدتی مشکل رکھتے ہیں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور شدید ترین تشدد ان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ امریکہ کی وفاقی پولیس ایف آئی بی نے مجھ پر بھی اتنا تشدد کیا کہ موت کے منہ تک پہنچ گیا تھا۔ سامعین، دلچسپ بات یہ ہے کہ علی اسکاٹ جس جیل میں تھے وہ بوسٹن شہر میں اور ہارورڈ یونیورسٹی کے پاس ہی واقع تھی، وہی یونیورسٹی جہاں علی اسکاٹ نے تعلیم حاصل کی تھی۔ علی اسکاٹ پر مختلف طریقوں سے شدید تشدد کیا گیا، وحشتناک تشدد، وہ بھی اس ملک میں جو انسانی حقوق کے دفاع کا دم بھرتا رہتا ہے۔ بغیر کپڑوں کے جیل کے بہت ٹھنڈے کمرے میں بند، نفسیاتی دباؤ، بھوکا رکھا جانا، رفع حاجت کی ممانعت، ہاتھوں میں چبھنے والی تیز ہتھکڑیاں جن سے زخم اور انفیکشن ہو جائے، اور قیدیوں کو ایسی چیزوں سے آلودہ کرنا جن سے مہلک بیماری لگ جائے، یہ سب امریکن جیلوں میں قیدیوں پر ہونے والے تشدد میں شامل ہیں۔ علی اسکاٹ کے مطابق انہوں نے کئی ایسے قیدیوں کو دیکھا جو جیل میں لگنے والی بیماریوں سے موت کے منہ میں چلے گئے۔ امریکن جیلوں میں قیدیوں کو قتل کرنے کا ایک طریقہ ان کے کھانے میں کوئی خطرناک چیز ملا دینا ہے جس سے قیدی بتدریج بیمار اور پھر ہلاک ہو جاتا ہے۔ علی اسکاٹ کے سلسلے میں بھی یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا اور ان کو جگر کے سرطان کا عارضہ لاحق ہو گیا۔ وہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ بغیر کسی بنیادی مسئلے کے یہ سرطان مجھے لاحق ہو گیا، سانس لینے میں مشکل ہوتی تھی اور اب بھی یہ مشکل میرے ساتھ ہے، خاص طور سے رات کو سوتے وقت میرے جوڑوں کو نقصان پہنچا ہے، سیڑھیاں چڑھنے میں بھی مجھے پریشانی ہوتی ہے، میرے لیے بہت مشکل ہو گئی ہے، کمر میں بہت درد رہتا ہے، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ اتنے اور ایسے تشدد کے بعد بھی یہ نو مسلم انقلابی نوجوان ہار نہیں مانتا بلکہ جیل کے دیگر قیدیوں کو قرآن اور اسلام کی تبلیغ سے روشناس کراتا ہے۔ علی اسکاٹ امریکہ کی بھیانک جیل میں اپنی استقامت کی وجہ خداوند کریم کی مہربانی بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ احساس ہوا کہ شاید جیل میں میری موت تک یا جب تک وہ مجھے قتل کریں مجھے جیل میں ہی رہنا ہے، تو میں نے سوچا کہ حالات کو مثبت نگاہ سے دیکھنے اور خدا کی مزید معرفت حاصل کرنے کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں اور خود کو موت کے بعد کی زندگی کے لیے آمادہ کروں۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ امریکن جیل میں تشدد کرنے والے اہلکاروں سے ڈرنا بھی میں نے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ قرآنی تعلیمات میں ہے کہ صرف خدا سے ڈرو، اس کے بندوں سے نہیں ڈرو۔ خیر، بوسٹن کے لوگوں کو جب علی اسکاٹ کی قید اور ان پر ہونے والے تشدد کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے پولیس کے ان وحشیانہ اقدامات کے خلاف کئی جیل کے سامنے مظاہرہ کیا تھا۔ امریکن سیکیورٹی اہلکاروں نے علی اسکاٹ کی استقامت دیکھ کر ان کو یہ پیشکش کی کہ ہم تمہیں رہا کر سکتے ہیں اور تمہاری ساری چیزیں واپس بلکہ اس سے بھی زیادہ تمہیں دے سکتے ہیں، لیکن اس شرط پہ کہ تم یہ کہو گے کہ جیل میں میرے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا۔ میں خود ہی پشیمان ہو گیا اور اسلام سے دستبردار ہو گیا۔ اس کے بعد تم ہارورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر بھی بن سکتے ہو۔ علی اسکاٹ سختی کے ساتھ اس پیشکش کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اس کے بعد امریکن اہلکار علی اسکاٹ کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ علی اسکاٹ بھی ان کی دھمکی میں نہیں آتے اور شہادت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اہلکاروں کو جب زور و زر کے ہتھ کنڈے میں کامیابی نہیں ملتی ہے تو رائے عامہ کے دباؤ میں علی اسکاٹ کو رہا کر کے ان کے ملک چیک بھیج دیتے ہیں۔ علی اسکاٹ 3 دن اپنے گھر میں نظر بند رہنے کے بعد ایرانی سفارتخانے میں پناہ لیتے ہیں اور اپنی تعلیم جاری رکھنے کی غرض سے ایران آ جاتے ہیں۔ علی اسکاٹ کہتے ہیں کہ میں امریکہ میں بہترین زندگی گزار سکتا تھا، لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کی دنیا ہے۔ بس سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ Thank you.